الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. گاہے گاہے اوپر کسی خاتون کی آواز آ رہی ہے اور مجھے بار بار رکنا نہیں ہے، پھر پورے مجمع کو خلل ہوتا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. حاضرین کرام، یہ چونکہ چھٹیوں کا ماحول چل رہا ہے اور اس میں بکثرت نکاح کا عقد، نکاح کی تقریبیں ہو رہی ہیں، اور آج بھی جمعہ کے بعد متعدد نکاح ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج اسی عنوان سے متعلق چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اللہ سبحانہ و تعالی صحیح بات کہنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت پڑھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی تخلیق کی کچھ تفصیل بیان کی ہے. یا ایوہ الناس، اے لوگو، یہ خطاب سارے انسانوں کے لیے ہے، کوئی کسی رنگ کا ہو، کسی کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کسی کا قیامت تک کسی بھی زمانے سے تعلق ہو، اس سے کوئی مستثنا نہیں. اللہ تعالیٰ سب سے مخاطب ہیں. یا ایوہ الناس، آگے کیا فرمایا؟ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. یہاں ربوبیت کا رشتہ قائم کرنے کا، یعنی ایمان کے اعتبار سے حکم عطا کیا. رب تو اللہ ہے ہی سب کا، پالنے والا، پروردگار، پیدا کرنے والا، بدنی غذا، ضروریات، ہوا، کھانا، پانی، کپڑا، مکان اللہ دیتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے. روحانی نظام بھی اللہ چلاتا ہے، ہدایت کا نظام، اپنی صفات، اپنی معرفت وہی دیتا ہے، علم اسی سے آتا ہے، آسمانی کتابیں اسی نے نازل کی ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اسی نے مبعوث کیا ہے. تو اللہ کی ربوبیت کا یہاں ذکر ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو. اور تقوی کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں طلب کا خاصہ ہے. عربی افعال کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر پرہیزگاری کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا. صرف یہ نہیں ہے کہ پرہیزگار ہو جاؤ، بلکہ اس میں بڑھتے جاؤ. یہاں سوال ہے نا، آج کا مخالف مسلمانوں پر سوال اٹھاتا ہے کہ ساری عمر ہدایت مانگتے رہتے ہو، تو کیوں اگر تم ہدایت پر ہو؟ تو اس کا جواب تو بہت آسان ہے کہ جو ہدایت پر نہیں وہ ہدایت مانگیں، اور جو ہدایت پر ہیں لیکن ابھی ان سے کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں وہ ان کوتاہیوں سے پناہ مانگیں، اور جو استقامت کے ساتھ پورے کمال کے ساتھ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں وہ استقامت مانگیں. تو اہدنا الصراط المستقیم، یہ تو موت تک کا سفر ہے، آئندہ کے لیے بھی سوال کیا جا رہا ہے، استقامت کے لیے بھی سوال کیا جا رہا ہے، کمال ہدایت کے لیے بھی سوال کیا جا رہا ہے، اور کسی بات میں کوئی غلطی نہ ہو، ہدایت کی دعا بھی ہو رہی ہے، تو اس میں کون سی اشکال کی بات ہے؟ اسی طریقے پر جو تقویٰ ہے اس میں مراتب ہیں، ادنا درجہ تقویٰ کا یہ ہے کہ انسان بے ایمانی سے، شرک سے، بد عقیدت، برے عقیدے سے بچے اور مؤمن رہے، اللہ رسول آخرت پر ایمان لائے، ایمانیات کو مانے، یہ ادنا درجہ ہے تقویٰ کا. اس کے بعد پھر نافرمانیوں سے بچنا، محرمات سے بچنا، فرائض اور واجبات کو بجا لانا، اس کے آگے پھر سنن کا اہتمام کرنا، اس کے آگے پھر آداب اور مستحبات کی رعایت کرنا، اس کے بعد پھر مباح چیزوں میں بھی احتیاط کرنا، تو تقویٰ کے مراتب ہیں. اور کمال تقویٰ حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی کوشش کرنی ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو. کون سا پروردگار، کون سا رب؟ اللہ تعالیٰ یہاں بھی جیسے کہ پورے قرآن میں اپنا تعارف فرماتے ہیں، اپنی معرفت کے سمندر یہاں انسانوں پر اللہ کے فضل سے بہائے جا رہے ہیں. ہاں، انسان توجہ کریں نہ کریں، یہ انسانوں کے اختیار میں دیا گیا کہ تم چاہو تو ہدایت کا رستہ پکڑو، چاہو تو گمراہی کا رستہ پکڑو. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اپنے اس پروردگار کا تقویٰ اختیار کرو، ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. یہاں ہماری اصل دی اوریجن آف اسپیشیز، کہ انسان کہاں سے آیا. کہتے ہیں کہ جی بندر سے آیا، تو پھر بندر کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا تھا. اچھا، تو حل تو نہیں ہوا مسئلہ، وہاں کا وہاں رہا. ویسے تو جو سائنسی اور فلسفی تحقیق اس پوری تھیوری کے اوپر پانی ڈالتی ہے، اب تو اتنے زیادہ ایسے لوگ بھی ہیں جو خود دہری ہیں، خدا کو نہیں مانتے، صاف انکار کرتے ہیں کہ سائنس کی بنیاد پر یہ قیامت تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا، یہ صرف خوش خیالی ہے تاکہ مذہب کو، خدا کو نہ ماننا پڑے. حضرت تھانوی رحم اللہ نے عجیب نقطہ لکھا ہے بیان القرآن اپنی تفسیر میں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، کہ اہل کتاب کو عذاب ہوا اور ان کی ایک جماعت کو کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا. صبح کو لوگوں نے دیکھا تو رات کے انسان صبح کو بندر بنے ہوئے ہیں. تو ایک طبقہ اس کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، تو حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ اس پر سوال نہیں اٹھاتے کہ بندر سے انسان کیسے بن سکتا ہے، حالانکہ یہ تو خدا نے نہیں کہا. یہاں تو خدا کے اوپر اعتراض کہ خدا خالق نہیں ہے، یہاں تو اعتراض ہو رہا ہے کہ انسان انسان سے نہیں بنا. تو پھر ظاہر ہے نا کہ جو اپنے آپ کو اصلاً انسان ہی نہ سوچے، وہ خاندانی کیسے بنے گا؟ اس کے اندر انسانوں والے اخلاق کیسے آئیں گے؟ انبیاء والی صفات کیسے آئیں گی؟ جس کی اپنے بارے میں سوچ اتنی گری ہوئی ہو، وہ اخلاق عالیہ کا حامل کیسے ہوگا؟ تو ہے نا ایک جماعت جو کہتی ہے کہ کپڑے بالکل اتار دو، ضرورت ہی نہیں ہے، پورے پورے سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، اللہ بے حیائی سے حفاظت فرمائے. آج بھی تمہاری عورتوں کے سر سے دوپٹہ چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، پارلیمنٹ میں کی جا رہی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. آمین. انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا لباس پہنے. اگر یہ حق ہو سکتا ہے کہ برہنہ گھومے، تو یہ بھی حق ہے کہ اپنی مرضی کا لباس پہنے، مرد ہو یا عورت. مسلمانوں کو یہ اختیار ہونا چاہیے، ہر مذہب والوں کو اختیار ہونا چاہیے کہ اپنے مذہب پر چلیں، یہ انسانی حقوق میں سے ہے. تو یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تو اس پر تو سوال نہیں اٹھاتے کہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان پر تو انگلی نہیں اٹھاتے کہ بندر سے انسان بنا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسانوں کو سزا کے طور پر ایک جماعت کو بندر بنا دیا تھا، اس پر سوال ہو رہا ہے کہ اللہ اسے کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ ہوا ہے، وہ نہیں ہوا. انسانوں کو مسخ کیا گیا، لیکن انسانوں کی اصل انسانوں سے ہے، ایسا نہیں ہوا کہ بندر سے انسان بنا. یہ جو عقیدہ ہے ارتقاء کا، ایولوشن تھیوری، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ تو وہ انسان پریشان ہو جو خدا کی صفات کو نہ مانے، کہ اللہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، بدیع بھی ہے، مصور بھی ہے، یہ ساری صفات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ کوئی فیکٹری تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سیمپل بنایا کہ ٹھیک نہیں بنا، پھر ذرا اس میں ترمیم کرو، چلو یہ پہلے سے بہتر ہو گیا، ورژن 2، ہاں پھر اگلا موبائل فون آپ خریدتے ہیں نا اگلے سال۔ تو خدا معاذ اللہ انسانوں کی طرح تھوڑی ہے کہ پہلے غلطی کرے پھر پچھتائے۔ اپنے رب کو پہچاننا ہے مسلمان کو۔ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، ایک جان سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، وہ جان کون سی؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے از خود مٹی سے پیدا کیا، بیدی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی، اور پھر حوا علیہ السلام کو آدم سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ اور یہ بات بالکل صاف سری احادیث میں مذکور ہے۔ تو یہ آدم کی اصل مٹی اور حوا کی اصل آدم، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، بکھار دیں اس جزیرے پر، اس جزیرہ نما پر، اس بر صغیر پر، اس اقلیم پر، دنیا کے مختلف خطوں میں، سرد علاقوں میں، گرم علاقوں میں، پہاڑیوں میں، دیہاتوں میں، صحراؤں میں انسان بستے ہیں، رہتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اب اسی آیت میں دوسری مرتبہ تقوی کا حکم آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ تو آ گیا، ایک مرتبہ تو آ گیا تخلیق کے حوالے سے کہ خدا نے تمہیں پیدا کیا اسے ڈرو، اور دوسری مرتبہ خاندانی رشتہ داروں کے ناطے سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے کوئی چیز مانگنی ہو تو مانگتے ہو، اللہ کے واسطے، اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ۔ تو اللہ کا نام لے کر تم، اللہ کا واسطہ دے کر، اور اللہ کا نام بہت بڑی چیز ہے بھائی، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم صحابہ کرام کو اپنے احوال پر قیاس نہیں کر سکتے، ہمارا معاملہ اور، ان کا معاملہ اور۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بانجے عبداللہ ابن زبیر سے کسی بات پر ناراض ہو گئی اور قسم کھا لی کہ اب تم سے بولنا نہیں ہے۔ بات لمبی ہو گئی، اب گھبرا رہے ہیں کہ کیا کریں، حضرت عبداللہ ابن زبیر خالہ کو کیسے منائیں، اور خالہ گھبرا رہی ہے کہ میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر دو اشخاص کے ساتھ گھر حضرت عائشہ کی خدمت میں، خالہ کے گھر حاضر ہوئے، اس طرح کے دوسروں نے دروازے پہ دستک دی کہ ہم سب آ جائیں، آ جاؤ، سب آ جائیں، سب آ جاؤ۔ حضرت عائشہ کو پتا نہیں ہے کہ عبداللہ ابن زبیر بھی ساتھ ہیں۔ اندر داخل ہو گئے اور حضرت عائشہ اندر پردے کے پیچھے ہیں، تو چونکہ خالہ تھیں تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اندر چلے گئے اور اپنی خالہ کے گلے لگ گئے اور ان کے سامنے رونا شروع کیا اور منت شروع کی کہ مجھے معاف کر دو، راضی ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ بھی رو رہی ہیں، وہ بھی رو رہی ہیں، پیچھے جو ساتھی آئے تھے وہ بھی سفارش کر رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دو۔ حضرت عائشہ نے ان سے بولنا شروع کیا، اس ایک قسم کو توڑنے پر اتنا روئی ہیں، جب بھی زندگی میں یاد آتا تو روتی، اور قسم توڑنے کا کفارہ اگر میسر ہو تو ایک غلام کو آزاد کیا جاتا ہے۔ جانتے ہو کہ ام المومنین نے کتنے غلام آزاد کیے؟ مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ میں سچ بول رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، آج تو قسمیں بھی قرآن سامنے رکھ کر جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ ایک نہیں، تین نہیں، دس نہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 غلام آزاد کیے، پھر بھی اللہ سے ڈرتی تھیں کہ حساب نہ ہو جائے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ کیوں اتنا خوف، اس لیے کہ اللہ کا نام لیا تھا قسم کھاتے وقت۔ یہ ہے اللہ کا نام، ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کوئی کسی کو دے، کسی کو کوئی، آج کل تو میں کہا کرتا ہوں کسی آیت، قرآن کی آیت سنانے سے ڈر لگتا ہے کہ کوئی انکار نہ کر بیٹھے، خدا نخواستہ اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ حدیث سنانے سے ڈر لگتا ہے کہ ہاں میری سمجھ میں تو نہیں آیا، اور ہوتا ہے یہ۔ اللہ کا نام بہت بڑی چیز ہے، جب کوئی اللہ کا واسطہ دے تو اس کو اس کی بات سننی چاہیے، اللہ کی پناہ، اللہ کے نام سے کوئی پناہ لے تو اس کو حدیث میں ہے، اس کو فاعیذوہ، اس کو پناہ دے دو، اللہ کا واسطہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کا تم واسطہ دے کر آپس میں سوال کرتے ہو. والارحام، اور رشتوں ناتوں کے بارے میں بھی اللہ کا ڈر رکھو، ایسا نہیں ہے کہ ذرا ناراض ہوئے تو ساری عمر بولنا چھوڑ دیا، وقتی طور پر اجازت ہو سکتی ہے، ایک دن چلو، دو دن چلو، تین دن، پھر معافی تلافی ہونی چاہیے. بس ایک وقت مختصر ہے، خاندانی زندگی کے احکام اللہ تعالیٰ نے مفصل بیان کیے ہیں، ان میں سے کچھ پہلو ہم نے اس مختصر وقت میں عرض کر دیے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خیر کا، ہدایت کا ذریعہ بنائے. ریسپیکٹڈ فرینڈز اینڈ ایلڈرز، میرج از دا فاؤنڈیشن آف فیملی لائف، اینڈ فیملی لائف از دا بیسک یونٹ آف سوسائٹی. اللہ عز و جل has given us many detailed rulings relating to family life and marriage. For example, who can we marry and who can we not marry? حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ. Allah Ta'ala gives us a list of all the blood relatives that you can't marry. Mothers, daughters, sisters, the wives of your sons, the wives of your fathers if they pass away or divorce, and so on. The list is presented comprehensively. Those who you can never ever marry, they're haram for you. Number one, through blood. Number two, through marriage. There are some relations which become haram. I've just alluded to one example. If you marry somebody, then their parent becomes haram for you permanently. Number three, through rada'a, through breastfeeding. This is why if you have a young child in hospital, you should be careful. Sometimes donor milk is used. In Islam, this establishes a relationship between the mother, the foster mother, and the child. And so, random donors should never be accepted. One should know who the milk is coming from, because the children will become brother and sister. And it's easily possible that two people come into contact in life and then go into a marriage without knowing that they are brother and sister through the milk. So there are three types of muharramat: through blood, through marriage, and through milk. The fourth category is through faith and iman. It's not permissible to marry someone just from any particular in Islam. And Islamic marriage is constituted of specific rules relating to belief. Now, family life, while on the one hand, this is the foundation of society, on the other hand, it's extremely fragile. And as we move forwards, we find a lot of instability in family relationships, in families. And therefore, it is important, incumbent, for us to check the health of our family life. I often think that there should be a course which is mandatory, which we encourage all our young people to participate in. We do have courses from time to time. But everybody, every individual going into marriage should participate in such a course, such a class. People go into marriage without having any clue of their obligations and rights. And then, we should be checking on the health of young couples after they get married. We leave them to their own affairs, and oftentimes, subhanallah, a newlywed couple, the marriage is just days, weeks, months old, and already there are serious complications. And the people who are supposed to be supporting the two are often responsible for either inaction or playing a negative role. It's incredibly important that as a society, we support young people so that they can get married in the first place. So that they can get married in the first place. And support them after marriage so that the marriage is stable. What are you doing? And of course, when there's stable marriage, then this provides a good environment for the new generation, for the young. And so, in the short moments that we have, I'm just going to make a few brief, quick points. To reiterate what I've just been saying, we encourage young people who are getting married or who have just got married to fear Allah subhanahu wa ta'ala and to study the subject of marriage. And I'm not talking about finding wishy-washy fatwas when you've messed everything up and you want to fix a broken marriage in a way that's not permissible. This is what people are doing all the time. They'll divorce their wives and then continue to live with them. We're talking about learning what you can and cannot do. The fiqh of marriage, the fiqh of the household, the fiqh of the bedroom, the halal and the haram, the confidentiality of marriage, the mutual respect, appropriate treatment, appropriate language. That one, the other, neither abuses the other. Each one is respectful to the other, even when there's a disagreement. These are the reminders that we need to constantly focus on. And then, for those who are already married as well, if you haven't, go back to the basics. Open the books, read. Read on this subject, learn, attend circles and halaqat. And then, if there are problems in family life, let's try to resolve them and fix them. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us tawfiq.